شیخ العرب العجم عارف باللہ مئی السنہ تبریز دوراں رومی ثانی مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز اور خادم خاص اور میرے پیارے دادا شیخ حضرت سید اشرف زمیل میر صاحب دامت برکاتم کے اشعار ہیں جن کا عنوان ہے نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی محبت میں.
نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں، ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں، ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں. دل میں ہر لہجہ تیرے جلوائے جانا دیکھوں، دل میں ہر لہجہ تیرے جلوائے جانا دیکھوں، ہاتھ میں گرچہ تیرے سب ہائے سددانا نہیں، ہاتھ میں گرچہ تیرے سب سددانا نہیں.
سبھائے سدانا مطلب سبھائے سدانا سدانا مطلب سو دانوں والی تسبیح.
دل میں ہر لہجہ تیرے جلوائے جانا دیکھوں، دل میں ہر لہجہ تیرے جلوائے جانا دیکھوں، ہاتھ میں گرچہ تیرے صبحائے سددانا نہیں، ہاتھ میں گرچہ تیرے صبحائے سددانا نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں، ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں. تیری آنکھوں میں ہے وہ مستی صحبائے ازل، تیری آنکھوں میں ہے وہ مستی صحبائے ازل، جس کے آگے کوئی شے مستی پیمانہ نہیں، جس کے آگے کوئی شے مستی پیمانہ نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں، ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں. تیری آنکھوں سے ملاتی نہیں نرگس آنکھیں، تیری آنکھوں سے آتی نہیں نرگس آنکھیں, اس کی آنکھوں میں تیری مستی خمخانہ نہیں, اس کی آنکھوں میں تیری مستی خمخانہ نہیں, دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں, ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں, سرنگو حسن بتا سامنے عظمت کے تیری, سرنگو حسن بتا سامنے عظمت کے تیری, تیری صورت سے کوئی صورت جانا نہیں, تیری صورت سے کوئی صورت جانا نہیں, دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں, ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں, بے نیازی سے تیری ناز بتا سر بس جو, بے نیازی سے تیری ناز بتا سر بس جو, مو سکتا یہ تجھے حسن سنم خانہ نہیں, مو سکتا یہ تجھے حسن سنم خانہ نہیں, دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں, ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں, بیچتا کیا ہے یہاں جا ہو جلال شاہ, بیچتا کیا ہے یہاں جا ہو جلال شاہ, تیری صورت سی کوئی صورت شاہانہ نہیں, تیری صورت سی کوئی صورت شاہانہ نہیں, دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں, ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں, آہ کیا سمجھے گا وہ فطرت شاہانہ تیری, آہ کیا سمجھے گا وہ فطرت شاہانہ تیری, جس نے دیکھی ہی تیری شان فقیران والا نہیں جس نے دیکھی تیری شان فقیرانہ نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں ہائے وہ روح کہ جس نے تجھے پہچانا نہیں تخت و تاج شہی پامال تیرے قدموں میں تخت و تاج شہی پامال تیرے قدموں میں تیرے آگے کوئی شہ ستوت شاہانہ نہیں تیرے آگے کوئی شہ ستوت شاہانہ نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں ہائے وہ روح کہ جس نے تجھے پہچانا نہیں بک نہیں سکتا کبھی دونوں جہاں کے بدلے بک نہیں سکتا کبھی دونوں جہاں کے بدلے تو ہے دیوانہ حق غیر کا دیوانہ نہیں تو ہے دیوانہ حق غیر کا دیوانہ نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں ہائے وہ روح کہ جس نے تجھے پہچانا نہیں مفت بٹتی ہے میں ناب محبت یا پے مفت بٹتی ہے میں ناب محبت یا پے تیرے میں خانے سا دیکھا کوئی میں خانہ نہیں تیرے میں خانے سا دیکھا کوئی میں خانہ نہیں دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں ہائے وہ روح کہ جس نے تجھے پہچانا نہیں جان سکتا ہی نہیں وہ کہ محبت کیا ہے جان سکتا ہی نہیں وہ کہ محبت کیا ہے ہے سنا جس نے تیرا نعرہ مستانہ نہیں ہے سنا جس نے تیرا نعرہ مستانہ نہیں جو تیرا دیوانہ نہیں، ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں۔ اس کو ہو سکتی نہیں حرف محبت کی شناخت، اس کو ہو سکتی نہیں حرف محبت کی شناخت، یعنی اس دور میں جو بھی تیرا دیوانہ نہیں، یعنی اس دور میں جو بھی تیرا دیوانہ نہیں، دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں، ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں، ہائے اس ناز محبت پہ مرا جاتا ہوں، ہائے اس ناز محبت پہ مرا جاتا ہوں، جب وہ کہتے ہیں کہ جا تو میرا دیوانہ نہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ جا تو میرا دیوانہ نہیں، دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں، ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں۔
حضرت دادا شیخ دامت برکاتہ کا مقطع ہے،
تیرے صدقے میں سے چشمے بصیرت ہو عطا، تیرے صدقے میں سے چشمے بصیرت ہو عطا، آہ عشرت نے بھی اب تک تجھے پہچانا نہیں، آہ عشرت نے بھی اب تک تجھے پہچانا نہیں، دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں، تیرے صدقے میں سے چشمے بصیرت ہو عطا، تیرے صدقے میں سے چشمے بصیرت ہو عطا، آہ عشرت نے بھی اب تک تجھے پہچانا نہیں، آہ عشرت نے بھی اب تک تجھے پہچانا نہیں، دیوانہ حق جو تیرا دیوانہ نہیں، آہ وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں۔
حضرت والا انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں تشریف لے آئیں گے. ڈائلسس ختم ہو چکا ہے. معارف ربانی سفر ریونین حضرت والا رحمت اللہ علیہ درمیان میں سے میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. ابھی ہمارے بھائی جیلانی بھی یہی فرما رہے تھے کہ یہ ایسی کتاب ہے اور حضرت والا کے سارے علوم ایسے ہیں کہ دوبارہ پڑھو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کبھی یہ سنے ہی نہیں, اور اس کا مزہ اور نفع اور بڑھ جاتا ہے, اور حقیقت بھی یہی ہے. اللہ والوں کا طریق دعوت, تھوڑا سا اور آگے ہو جائے, یہ جگہ ہے یہ, یہاں حضرات ٹھیک رہیں, بس وہاں سے جو گنجائش ہو آگے ہو جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آج کی مجلس میں آدمی کم آئے ہیں. بھائی اگر ایک آدمی بھی بن جائے تو سمجھ لو محنت وصول ہو گئی. حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ خانقاہ تھانہ بھون میں ظہر سے عصر تک مجلس کرتے تھے اور روزانہ 50-60 آدمی ہوتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک آدمی بھی نہیں آیا. حضرت ظہر سے عصر تک وہیں بیٹھے رہے اور کہا کہ یا اللہ دکان لگانا ہمارا کام ہے, گاہک بھیجنا آپ کا کام ہے. میں نے آپ کی محبت کی دکان لگائی ہے, اب کوئی آئے نہ آئے ہم تو ڈیوٹی دے رہے ہیں, ہماری محنت تو وصول ہو جائے گی, اللہ کا فضل مل جائے گا. یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے. مجھے خود پتہ نہیں تھا کہ میں آج کیا بیان کروں گا. میں سچ کہتا ہوں کہ مجھ کو کبھی پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ میں آج یہ بیان کروں گا, لیکن دو رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کر دعا کرتا ہوں پھر بیان کرتا ہوں. میرے شیخ نے ایک وظیفہ بھی بتایا تھا کہ 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور ایک اسم اعظم بھی بتایا تھا, اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ اسم اعظم میری کتاب کشکول معرفت میں بھی ہے. اس کتاب میں سارے اسم اعظم میں نے جمع کیے ہیں. اس کے بعد اپنے بزرگوں کا بھی واسطہ دیتا ہوں, جن کی جوتیاں اٹھائی ہیں تو ان کی برکت سے مفید مضامین عطا ہو جاتے ہیں. ہمارے حضرت کا بھی یہی معمول شریف ہے, مجلس میں آنے سے پہلے اندر ہوتے ہیں, بہت سے حضرات ان کو نہیں دیکھ پاتے, تقریباً 10-10 منٹ حضرت کیسے رو رو کے سسکیوں سے دعا کر کے پھر یہاں تشریف لاتے ہیں. میں سچ کہتا ہوں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آج یہ مضمون بیان کروں گا, اس کا تصور بھی نہیں تھا, بلکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ کل کا جو وعدہ تھا اسے پورا کروں گا. لیکن دیکھیے آج کے متفرقات کیسے ہیں. یہ متفرق مٹھائیاں ہیں, ایک قسم کی نہیں ہے, اس میں گلاب جامن بھی ہے, امرتی بھی ہے, پیڑا بھی ہے. مختلف مضامین اللہ نے آج بیان کرا دیے, بس اللہ پاک قبول فرمائے. علم کی نعمت بھی ایک لذت ہے. علم پر ایک بات بتاتا ہوں, مولانا ابرار الحق صاحب نے حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میرا دورہ امتحان ہو رہا ہے, میں کیا پڑھوں کہ اول نمبر پاس ہو جاؤں. حکیم الامت نے فرمایا کہ روزانہ 150 مرتبہ یا علیم پڑھو. حکیم الامت اپنے خلیفہ کو بتا رہے ہیں جو دورہ حدیث کا امتحان دے رہے تھے, اور حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کالج کے لڑکوں کو بھی یہی وظیفہ بتا دیتے ہیں. کھانے کے آداب. اس کے بعد دسترخوان بچھا دیا گیا اور جب کھانا شروع ہوا تو ایک صاحب جو حضرت والا کے متعلقین میں سے ہیں وہ حضرت والا کے قریب ہی بیٹھے تھے اور کھانے میں منہ سے چپ چپ کی آواز آ رہی تھی. حضرت والا نے فرمایا کہ کھاتے وقت منہ سے آواز نہیں آنی چاہیے, اس سے طبیعت مالش کرنے لگتی ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں کھانے کا طریقہ بھی سکھایا. اگر وہ نہ سکھاتے تو ہم آپ کو کیسے سکھاتے؟ یہ انہی کا سکھایا ہوا ہے کہ کھانے میں منہ سے آواز نہ آئے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ منہ بند کر کے لقمہ چباؤ، اور پلیٹ میں چاولوں پر دال سالن ڈال کر ایک ساتھ نہ ملاؤ جیسے گائے بھینس کو سانی کی جاتی ہے، بلکہ تھوڑا تھوڑا سالن اور چاول اپنے سامنے سے ملاتے رہو اور کھاتے رہو، یعنی ایک طرف چاول اتارنے پلیٹ میں اور ایک طرف دال یا سالن، اور اس کو پھر ملا ملا کے تھوڑا تھوڑا کر کے ملا کے کھاتے جائیں، بلکہ تھوڑا تھوڑا سالن اور چاول اپنے سامنے سے ملاتے رہو اور کھاتے رہو۔ ویسے بھی حکم ہے کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ اور کھانے میں سڑپ سڑپ کی آواز بھی نہ ہو۔ پھول پور میں ایک مولوی صاحب آئے، حضرت کے مہمان ہوئے۔ دوپہر کو دسترخوان پر انہوں نے روٹی کا نوالا اس طرح بنایا جیسے خول ہوتا ہے، ہندوستان میں اس کو چونگا کہتے ہیں، اس کے اندر دال بھر بھر کے کھانے لگے۔ بعد میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تنہائی میں فرمایا کہ اب ان کو کھانا الگ بھجوانا، میں ان کے ساتھ نہیں کھا سکتا، کیونکہ ساتھ کھانے کے آداب سے یہ شخص واقف نہیں ہے۔ نگاہ پر احکام جاری کرنے کا حق۔ آج شام بعد مغرب مولانا اسماعیل صاحب، جو تفسیر میں حضرت والا کے شاگرد ہیں اور کراچی میں انہوں نے حضرت والا سے تفسیر پڑھی ہے، انہوں نے احقر راقم الحروف یعنی ہمارے حضرت والا کو بتایا کہ الم نجعل له عینین کی آیت پر حضرت والا نے ایک جملہ فرمایا کہ خالق آنکھ کو حق ہے کہ آنکھ پر احکام جاری کرے، اس کو حق ہے غز بصر کے حکم کا، فلاں کو دیکھو فلاں کو نہ دیکھو۔ پیر سے پیار کا فیض۔ ارشاد فرمایا کہ آپ کے ریونین میں ایک دوست جو حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی صاحب دامت برکاتہم سے بیعت ہیں، ان کا یہ جملہ مجھے بہت اچھا لگا کہ ان کو اپنے پیر سے بہت پیار ہے۔ واقعی پیر سے پیار ہونا ہی چاہیے، کیونکہ پیر میں پا پے یہ رے ہے، اور ایک لفظ بڑھا دیا تو پیار ہو جاتا ہے، تو یہ دونوں الفاظ قریب اللغت ہیں، یعنی لغت کے لحاظ سے قریب ہیں، پیارا اور پیر، اور جس کو پیر کی محبت نہیں ملی اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور اس کی حصی دلیل بھی بتاتا ہوں۔ پاکستان کے ایک علاقے ٹنڈو جام میں دیسی آم کو لنگڑا آم بنایا جاتا ہے، دیسی آم کی شاخ کو لنگڑے آم کی شاخ سے پیوند کر کے کس کے پٹی باندھتے ہیں۔ تو میں نے سائنس کے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا، سائنٹسٹ جو ہے وہ ایسے کی ہوئے ہیں بیٹھے، تو میں نے سائنس کے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا کہ اتنا کس کے اتنا کس کے کیوں باندھتے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر تعلق ڈھیلا ہوگا تو لنگڑے آم کی خاصیت اور لذت اس میں نہیں آئے گی، دیسی کا دیسی رہے گا۔ معلوم ہوا کہ پیر سے پیار اس کے تعلق کو قوی کر دے گا، اور جب تعلق قوی ہوگا تو پیر کا سارا فیض اس میں منتقل ہو جائے گا، اور جو پیر کے پیار سے محروم ہے وہ بہت سخت محروم ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ شیخ کو پیر کیوں کہتے ہیں؟ پیر کے ایک معنی تو بڈھے کے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ پیری آ گئی یعنی بڑھاپا آ گیا، اور پیر کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ جو دل کی پیرا نکال دے۔ پیرا کہتے ہیں درد کو، یعنی اس سے روحانی بیماریوں کو شفا ہو، دل کی پیرا نکالنے والا ہو۔ بس اب دعا کرو کہ اللہ اپنی رحمت سے ان گزارشات کو قبول فرمائے، اور میرے جن دوستوں نے ان کو سنا ان کو آگے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فل یبلغ شاہد الغائب، جو آج تشریف نہیں لائے ان تک میرے ان علوم کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے یا اللہ یہ سب باتیں فرانسیسی زبان میں شائع فرما دے، اور میرے دوستوں کو توفیق دے ان کو ترجمہ کرنے اور چھاپنے کی۔ اس بات کی سب لوگ اجتماعی فکر کریں۔ مولانا داؤد نے میرے دو رسالوں کا ترجمہ کیا ہے، ایک تو حقوق النساء اور ایک یہاں محضر علماء میں بیان ہوا تھا منازل سلوک، دونوں کا رب العالمین نے فرانسیسی زبان میں ترجمہ کرا دیا۔ یا اللہ اس کے لیے مولانا داؤد کی محنت کو قبول فرما، اور آج جو باتیں آپ نے سنی ان کو بھی چھاپنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم سب کو اجتماعی فکر کی توفیق دے دے. میرے دوست احباب آپس میں اس کے چھاپنے کے لیے جو وسائل اختیار کیے ہیں اس میں اللہ ان کو شرکت کی توفیق دے, اور اس مجلس میں میری گزارشات کو قبول فرما, اس مجلس کو قبول فرما اور ہم سب کو مقبول بنا لے, اور ہمارے گھر والوں کو بھی, دوست احباب کو بھی, حاضرین کو بھی اور غائبین کو بھی, کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ, آپ کی شان بہت بڑی ہے, آپ کا نام بہت بڑا ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا بڑا ہم سب پر کرم فرما دیجئے. اگر دل میں کوئی مضمون نہ آئے تو ہم کیا بولیں گے, یہ اللہ کا کرم ہے, آپ لوگوں کے خلوص و طلب کی برکت ہے. ہم اتنی دور سے آئے اور اگر کچھ نہ بولیں تو آپ کا دل کھٹا ہوتا کہ نہیں, تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایسے عالی مضامین میرے قلب کو عطا فرمائے. جب اللہ اپنی رحمت سے کسی کام کے لیے اپنے کسی بندے کو منتخب کرتا ہے تو اس کی مدد بھی فرماتا ہے, اور میں اپنے شیخ کے بتائے ہوئے اس نسخے پر بھی عمل کرتا ہوں کہ اے اللہ, جو مفید مضامین ہو وہ میرے دل میں ڈال دیجئے. تو الحمدللہ آج کا مضمون بھی عجیب و غریب تھا, خود مجھے بھی تعجب ہے, ہر بات متفرق ہے, گو کہ مضامین میں آپس میں کوئی جوڑ نہیں, لیکن ہر مضمون مفید ہے, بس اللہ ہی کا شکر ہے. حضرت والا تشریف لے آئے, ماشاء اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹھائیس ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 16 ستمبر 1993 بروز جمعرات بمقام سینٹ پال عثمان پٹیل صاحب کے مکان پر بیان. آج کراچی روانگی کا دن تھا اور حضرت والا عموماً روانگی کے دن دعوت قبول نہیں فرماتے, لیکن عثمان پٹیل صاحب کئی دفعہ درخواست کر چکے تھے کہ حضرت والا ان کے ہاں کھانا کا تناول فرمائیں, لیکن باوجود مصروفیت اس کا موقع نہیں ملا. اس لیے حضرت والا نے فرمایا کہ آج عثمان پٹیل کے ہاں ناشتہ کریں گے, ان کا دل خوش ہو جائے گا. چنانچہ حضرت والا سینٹ پیئر سے سینٹ پال تشریف لائے اور یہ بیان فرمایا جو قارئین کے پیش نظر ہے. میں ساؤتھ افریقہ اور ری یونین میں حضرت والا کا اور ہمارے بزرگوں کا معمول ویسے یہ ہے کہ جہاں بیان ہوتا ہے وہاں کھانا تناول نہیں فرماتا, زمانے کی وجہ سے کہ لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی حضرات جو ہے صرف کھانے پینے کے لیے بیان کرتے ہیں. تو یہ اصول تھا حضرت والا کا, فیروز محمد صاحب کے یہاں بھی یہی تھا کہ بس رعایت سے ایک آدھ دفعہ تو شروع شروع کی بات تھی, ان کے یہاں کھانا کھا لیا حضرت نے, لیکن پھر فیروز محمد سے کہا کہ بھائی یہ طریقہ ہمارے بزرگوں کا نہیں ہے, جب کھانے کے لیے مجھے آپ بلائیں گے تو میں بیان نہیں کروں گا, کھانا ہوگا خالی, کیونکہ کھانے کے بعد بیان کرنا جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی حضرات جو ہیں یہ کھانے پینے کے لیے آئے ہیں. تو جب پہلے ہی بد اعتمادی اور حسن ظن نہیں رہے گا تو فائدہ بھی نہیں ہوگا, اور دین کی عظمت کی بھی خلاف ہے کہ لوگ ایسا سمجھیں. لہذا ہر جگہ کا حضرت والا کا یہی معمول تھا اور یہی حضرت حکیم الامت تھانوی کی تعلیم تھی. تو یہاں ساؤتھ افریقہ اور ہاں تو اس میں فیروز احمد صاحب کے یہاں عبداللہ میاں چھوٹے سے تھے, تو پھر حضرت نے ان کے والد صاحب نے دعوت دے کے بھیجا کہ حالانکہ عبداللہ میاں کی عمر اس وقت میں خیال ہے 6 سال کی ہوگی, تو حضرت کے پوتے ہیں, تو آپ انہوں نے دعوت لے کے آئے تھے, حضرت والا نے منع فرما دیا کہ دعوت ایسے کھانا کھانے کی دعوت لے کے آئے تھے, تو حضرت فرما نہیں کھانے کی دعوت نہیں, بیان کی دعوت لے کے آئے تھے کہ آپ بیان فرما دیجئے, کھانا کھا لیجیے اور پھر بیان فرما دیجیے. حضرت فرمایا کہ نہیں, میں پہلے منع کر چکا کھانا کھانے کے لیے, پھر دعوت اس کے بعد ٹھیک نہیں. تو عبداللہ میاں کے چھوٹے سے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں خاموش کیوں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ بات یہ ہے کہ حضرت والا منع فرما دیے کہ دعوت کے لیے منع فرما دیا. تو عبداللہ میاں نے کہا کہ آپ دادا کو اس کی کھانے کی دعوت بیان کی دعوت دیجئے, نہیں کھانے کی دعوت دیجئے, آپ کی کھانے کی دعوت تھی نا کہ یہ بیان کی دعوت بیان کر دیجئے. تو آپ کھانے کی دعوت کو جب کہیں گے تو حضرت والا تو رہ ہی نہیں سکتے, بعد میں خود بخود ہی بیان ہو جائے گا. اس کو بہت ہوا, یہی ہوا کہ کھانے کی دعوت ہے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے, لیکن کھانے کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ حضرت والا اس کے لیے کچھ نہ کچھ بات احباب کے لیے پورا پورا بیان فرما دیتے, تو اس میں پھر یہ لازم نہیں آتا تھا کہ یہ جو ہے کھانے کے لیے آئے ہیں, دعوت کے لیے آئے, دعوت کے لیے پھر ان کا احسان ہے کہ بیان کر دیے. تو حضرت مولانا شاہ ابرار صاحب جو کے شیخ اول تھے, ان کا بھی یہی معمول تھا, لیکن ساؤتھ افریقہ ریونین انگلینڈ میں وہاں کا قاعدہ یہ کہ ایک تو وہاں وہ ہوٹل کچھ باہر ہے نہیں, دوسرا انتظام نہیں, دوسرے وہاں کا قاعدہ یہ ہے کہ جب لوگ اس کی حد دعوت کرتے ہیں تو پورے لوگ جو ان کے ساتھ جاتے ہیں ان سب کی یہ وہی شخص دعوت کرتا ہے, جس نے بلایا ہے وہ سب کی دعوت کرتا ہے, اور اس کے علاوہ انتظام ہو نہیں سکتا. تو وہاں یونین اور اس کے ساؤتھ افریقہ وغیرہ کے لیے پھر اس کو حضرت مولانا رخصہ بھی پھر منانی فرماتے تھے, کیونکہ یہ کافروں کا شہر ہے, یہاں لوگ اور جگہ جگہ سے بھائی ہمارے احباب کھانا کھا لیں گے ہوٹل پہ جا کے, لیکن یہاں یہ ہو نہیں سکتا. تو ان لوگوں نے خود ہی انتظام کیا ہوا ہے کہ جو بزرگ بھی جاتا ہے تو آبادی بھی تھوڑی ہے, تو اس کے ساتھ آدمی چلے جاتے ہیں, چاہے 500 ہو, 1000 ہو, کتنے بھی ہو, سب مالدار لوگ ہیں, وہ سب کی دعوت کرتے ہیں, تو یعنی کھانا کھلا دیتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہاں کچھ ہے تو کچھ اور ہو نہیں سکتا. تو وہاں سب اسی اصول پر, اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ ان کا قاعدہ ہی یہ ہے کہ سب کو بلا رہے ہیں. وہ شیخ کوئی نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کی دعوت کر رہے ہیں, بلکہ وہ سب کی دعوت ہے, وہاں کا رواج ہے, اس واسطے الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, وقال تعالی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَقَالَ تَعَالَى مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اس وقت تین آیات پڑھی ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا, جو میرے لیے مشقت اٹھاتا ہے اور مجھ کو تلاش کرتا ہے میں ضرور اس کو مل جاتا ہوں. اور میں اس کو کیسے ملتا ہوں؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, اس کے لیے بے شمار راستے کھول دیتا ہوں تاکہ وہ صحیح اور سیدھی راہ اختیار کر کے ہم سے ملاقات کر لے, یعنی اللہ تک پہنچ جائے. سبل جمع ہے سبیل کی, اور اللہ کا جمع ہونا محدود, اور اللہ کا جمع غیر محدود ہوتا ہے جبکہ بندوں کا جمع محدود ہوتا ہے. فینا کی چار تفسیر ہیں. نمبر ایک, الذین اختار المشقت فی ابتغاء مرضاتنا, جو لوگ مجھ کو خوش کرنے کے لیے ہر قسم کی تکلیف اٹھاتے ہیں اور میری خوشی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کیا عمل کر لوں کہ میرا اللہ خوش ہو جائے. ابتغاء مرضات اس کا نام ہے, یعنی اللہ کی مرضیات کو تلاش کرنا اور اس مقصد کے لیے اللہ والوں کو تلاش کرنا. جیسے کوئی امرود کا عاشق ہے تو امرود والے کو تلاش کرے گا, لہذا جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے وہ اللہ والوں کو تلاش کرتا ہے. نمبر دو, اس آیت کی تفسیر ہے, الذین اختار المشقت فی نصرت دیننا, جو لوگ اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں. نمبر تین, الذین اختار المشقت فی امتثالی اوامرنا, جو اللہ کے احکام کو بجا لانے کے لیے ہر تکلیف اٹھاتے ہیں. اور نمبر چار, الذین اختار المشقت فی الانتہائی عن مناہینا, یعنی جو اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچنے میں ہر قسم کی تکلیف اٹھاتے ہیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے خدا, مصر کی جو عورتیں مجھے برے راستے کی طرف بلا رہی ہیں اس کے مقابلے میں آپ کی رضا کے لیے قید خانہ مجھے احب ہے, بہت زیادہ محبوب ہے. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, جمع نازل ہوا ہے اس پر بنگلہ, یدعوننی یعنی بلا رہی ہیں یہ عورتیں اس پر بنگلہ دیش کے ایک عالم نے اشکال کیا, جب حضرت کا سفر بنگلہ دیش کا ہوا تھا, کہ جب زلیخا واحد تھی یعنی گناہ کی دعوت اکیلی عورت دے رہی تھی تو اللہ تعالی نے یدعونا کیوں نازل کیا, یعنی جمع کیوں نازل کیا؟ تو حضرت نے, میرے سامنے کی بات ہے, تو حضرت نے اس کا جواب دیا کہ چونکہ مصر کی تمام عورتیں یوسف علیہ السلام سے سفارش کر رہی تھی کہ اے یوسف تم زلیخا کی بات مان لو اور اس کے ساتھ نعوذ باللہ وہ کام کر لو جو یہ چاہتی ہے, تو برائی کا مشورہ دینے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی درجے میں رکھا ہے جس درجے میں گناہ کرنے والی عورت تھی. گناہ کے کام کا مشورہ دینے والیوں اور سفارش کرنے والیوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی عورت کے ساتھ شامل کر دیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو گناہ کا راستہ بتائے گا وہ بھی گناہ کرنے والے کے ساتھ شامل ہے, اس لیے یدعونا نازل فرمایا. دوسری عورتیں چونکہ سفارش کر رہی تھی یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کر رہی تھی کہ راضی ہو جاؤ, کیوں انکار کر رہے ہو؟ لیکن جانے یوسف علیہ السلام نے عاشقانہ اعلان کیا کہ رب السجن احب الی, مما يدعونني الیہ، اے خدا تیرے راستے میں تکلیف اٹھانا اور تجھ کو خوش رکھنا اور اپنے نفس کو حرام خوشی سے بچانا، اور اگر اس راستے میں مجھ کو قید خانہ بھی ملے تو مجھے احب ہوگا، انتہائی محبوب ہوگا۔ میں نے الہ آباد میں علماء ندوہ کے سامنے یہ عرض کیا کہ اس آیت سے اللہ تعالی کی شان محبوبیت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی اتنے پیارے اتنے محبوب ہیں کہ جب ان کے راستے کے قید خانے احب ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ محبوب ہوتے ہیں، تو ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے۔ دیکھیے کیسا عنوان ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو جو اللہ کے راستے میں چار قسم کی کوشش کرے گا، نمبر ایک اللہ کی رضا اور خوشی تلاش کرے گا، نمبر دو اس کے دین کی مدد کرے گا، اس کے دین کو پھیلائے گا، دین پھیلانے کا والوں کی مدد کرے گا، جان و مال و عزت و آبرو سے ان کا ساتھ دے گا، نمبر تین جو اللہ کے تمام احکام کو بجا لائے گا، اور نمبر چار جو گناہ سے بچے گا۔ بعض لوگ وظیفہ بہت پڑھتے ہیں لیکن کوئی عورت سامنے آ جائے پھر دیکھو تسبیح در جیب نگاہ بر حسین، یعنی تسبیح جیب میں رکھ لی اور حسین کو نگاہ دیکھنے لگے، تسبیح جیب میں رکھی اور عورت کو دیکھ رہا ہے۔ میں نے اس کا نام تسبیح در جیب رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ تقریر کو مزیدار بنا دیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، ورنہ دل گھبرا جاتا ہے کہ کون جائے وہاں، ہم بور ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو بور نہیں کروں گا اور پوری اور بوری تنگ بھی نہیں ہونے دیں گا۔ دوسری آیت میں جو تلاوت کی تھی، جو میں نے تلاوت کی تھی، اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے، تو اللہ تعالی لام تاکید بانون ثقیلہ سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اے دنیا والو میری بات بہت وزنی ہے، بانون ثقیلہ ہے حرفاً لفظاً اور ظاہراً، لہذا خوب سمجھ لو کہ میں اس کو بالطف حیات دوں گا، اس کی زندگی مزیدار ہو جائے گی، جو مجھ سے دوستی جو ہم سے دوستی کرے گا، ہم کو خوش کرے گا اور گناہ سے بچے گا، وہ بہت مزہ پائے گا۔ بتاؤ لطف حیات کس کے قبضے میں ہے، زندگی کو خوش رکھنا کس کے قبضے میں ہے؟ تو جس کے اختیار میں خوشی ہے وہ خالق خوشی ہے، خوشی کو پیدا کرتا ہے، اس کا وعدہ ہے کہ جو مجھ کو راضی کرے گا مجھ کو آسمان پر خوش کر رکھے گا، میں اس کو زمین پر خوش رکھوں گا، اور جو مجھ کو ناراض کرے گا تو ساری زمین میں جہاں جاؤ گے میری ہی حکومت ہے، دنیا کا سیاسی مجرم ہندوستان میں جرم کر کے ریونین میں آ سکتا ہے، پاکستان کا مجرم امریکہ بھاگ سکتا ہے، لیکن اللہ کا نافرمان کہیں پناہ نہیں پا سکتا، جہاں بھی جائے گا زمین خدا کی ہے، جہاں جائے گا آسمان خدا کا ہے، ایسی مملکت کی حدود سے کہاں بھاگو گے۔ لہذا آیت کو سوچ لو میرے پیارے دوستو، محض اضافہ علم کی نیت سے میری بات مت سنو، بلکہ درد بھرے دل سے کہتا ہوں کہ بتاؤ بالطف زندگی چاہتے ہو یا عذاب کی زندگی چاہتے ہو، خوش رہنا چاہتے ہو یا پریشان رہنا چاہتے ہو؟ تو خوشی کے لیے اللہ تعالی نے اعلان فرمایا کہ مجھے خوش کرو، نیک عمل کرو، گناہ سے بچو، پھر ہم تم کو خوش رکھیں گے۔ اگر تم اپنی خوشیوں حرام خوشیوں کا تو اگر تم اپنی حرام خوشیوں کا انتظام کرو گے تو تم پکڑے جاؤ گے. اگر تم اپنی حرام خوشیوں کا انتظام کرو گے تو تم کمزور ہو, میرے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تم چاہتے ہو کہ عورتوں کو دیکھ کر خوشی حاصل کریں, زنا سے, بدماشی سے, شراب سے خوشی حاصل کریں, تو یاد رکھو کہ تم خوشی کے خالق نہیں ہو, خوشی کا خالق میں ہوں. میں تمہیں اسباب میں نافرمانی اور حرام خوشیوں کی سزا میں وہ عذاب دوں گا کہ تمہیں نانی یاد آ جائے گی. اب آپ کہیں گے کہ نانی یاد آنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے زمانے میں جب ماں بچے کو مارتی تھی تو بچہ نانی سے شکایت کرتا تھا کہ نانی دیکھو آپ کی بچیا ہم کو مار رہی ہے. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ہم کو اماں سے کوئی چھڑا سکتا ہے تو اس کی اماں ہے, میری تو اماں یہ ہے اور اس کی اماں وہ ہے. تو کہتا تھا کہ نانی دوڑو دیکھو تو آپ کی بیٹی ہم کو مار رہی ہے. آج اس محاورے کا پتہ چلا کہ نانی یاد آنے کی صحیح تعریف اکبر نے بیان کر دی. اللہ تعالی کی ذات مفت میں نہیں ملے گی, اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا. اگر بلا تکلیف حلوہ کھا کے خدا چاہتے ہو تو بین الاقوامی احمق ہو, کیونکہ خدا تعالی قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ بغیر مجاہدہ اور تکلیف کے ہم کسی کو اپنا نہیں بناتے. اور دوسری آیت میں اعلان ہے کہ اگر خوشگوار زندگی چاہتے ہو, بارش حیات چاہتے ہو تو اللہ کو راضی کرو. گناہوں میں لطف تلاش کرنے والا تو نالائق اور بین الاقوامی گدھا ہے, کیونکہ خدا تو فرما رہا ہے کہ نیک عمل کے ذریعے اگر مجھ کو خوش کرو گے تو میں تمہاری زندگی بالطف کر دوں گا, یعنی مزیدار کر دوں گا. اور تم حرام خوشیوں کے ذریعے اپنے لطف کا خود انتظام کر رہے ہو. اور تیسری آیت یہ ہے کہ جو شخص گناہوں کے ذریعے حرام خوشیاں درامد کرے گا اپنا دل گناہوں سے اور لعنتی خوشی سے خوش کرے گا تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس کی زندگی تلخ کر دوں گا. وہ ساری زندگی نہایت پریشان رہے گا. واللہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو بھی کسی عورت کو دیکھتا ہو یا گناہوں میں مبتلا ہو اس کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھو, اگر وہ مومن ہے تو یہی کہے گا کہ چین نہیں ہے, پریشان ہوں. اگر کافر ہے تو اس سے یہ کہو کہ تجھے زمین و آسمان کے خالق کی قسم دیتا ہوں, بتا تو چین سے ہے یا نہیں. اس وقت ساری دنیا رومانٹک پریشان ہے, کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ایمان اور مذہب کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر بھی بری ہیں, جیسے زنا کرنا بین الاقوامی طور پر برا سمجھا جاتا ہے, کسی عورت سے چھیڑ چھاڑ کرنے کو کافر بھی برا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے, کیونکہ اس سے انسان حلالی ہونے کی بجائے اور انٹرنیشنل لمیٹڈ فرم کا حرامی ہو جاتا ہے. آپ بتائیں ایک عورت سے 10 آدمی زنا کریں گے تو اس کا نطفہ صحیح رہے گا، اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ کیسے ہوگی، وہ کیسی ہوگی، حرامی ہوگی یا نہیں. لہذا انگریز جو بڑے ترقی یافتہ بنتے ہیں انہیں ملا ہونے کی حیثیت سے میرا چیلنج ہے کہ اپنے حلالی ہونے کا ثبوت پیش کریں. وہ خود دیکھتے ہیں کہ اس کی ماں سے کتنے مرد زنا کرتے ہیں. جب انگریز بالغ ہوتا ہے تب سمجھ آتی ہے کہ میری اماں کے پاس یہ لوگ کیوں آتے ہیں. اس لیے اس کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں ہوتی. یورپ امریکہ میں جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں فارمی مرغیوں کی طرح شہر سے باہر اولڈ ہاؤس میں پھینک دیتے ہیں. تو یہی فارمی مرغیوں کی طرح شہر سے باہر اولڈ ہاؤس میں پھینک دیتے ہیں اور سال میں ایک دفعہ کیک وغیرہ لے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہماری رگوں میں میرے باپ کا خون نہیں ہے. یہ پتا نہیں کہ میرے باپ کتنے ہیں کہ ہماری رگوں میں پتا نہیں کہ میرے باپ کتنے ہیں. یہ انگریز جو یہ کہتی ہے کہ مسلمان کچھ ترقی یافتہ نہیں، تو تم حرامی بن کر کیا ترقی یافتہ ہو؟ تمہارا تو منہ اس قابل نہیں ہے کہ تم ہم سے بات کرو. ہمارا اسلام تو کہتا ہے کہ خبردار، کوئی عورت کسی سے زنا نہ کرے تاکہ انسان حرامی نہ ہو. اگر کوئی پوچھے گا کہ شریعت نے زنا کو کیوں منع کیا ہے تو اس کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کر کے ہم کو حرامی ہونے سے بچا لیا ہے. بتائیے اللہ نے احسان فرمایا یا نہیں؟ لیکن بیوقوف قسم کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی سانپ کی طرح ہوتے، جس گائے کو دیکھتے اسی طرف لگ جاتے. تو اس کا علاج یہ ہے، ان کی عقل ماری ہوئی ہے. انسان کے اسلام کے ہر قانون میں حسن ثابت کر سکتا ہوں. شریعت کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی عزت اور آبرو کا تحفظ نہ فرمایا ہو. مثلا شرابی کو لے لیں، شراب پینے سے کے بعد آدمی گالیاں بکتا ہے، عقل ٹھیک نہیں رہتی، ماں بہن کے ساتھ زنا کر لیتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو جب ان کافروں کو دیکھو کہ راستے میں چما چاپی کر رہے ہیں، بدمعاشی. بدمعاشی کر رہے ہیں یا کسی بھی بری حالت میں ہیں تو یہ کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تنزیلا. یعنی شکر کرو، یہ دعا ہے کہ کسی کو کسی مصیبت میں دیکھیں، یعنی کسی کو ایسا مرض ہو گیا ہو، وہ اس کی اطلاع ملے اور آپ کو آ کے بتائے کہ فلاں شخص کو ایسا بیماری ہو گئی ہے، کوئی خدا کی کہہ کہ مجھے کینسر یا کوئی بیماری ہو گئی ہے. تو اپنے دل میں پڑھ لو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تنزیلا. اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے مصیبت سے بچا دیا ہے. اور اس نے حضرت نے بھی فرمایا تھا کہ ایک تو ہے جسمانی بیماری سننے کے لیے یہ ہے، تو یہ دعا پڑے گا تو جسمانی بیماری اس کو نہیں ہوگی, اور اگر روحانی بیماری کے لیے پڑے گا تو اس کو روحانی بیماری بھی نہیں ہوگی. لیکن حضرت نے فرمایا کہ کسی نے آ کے آپ کو اطلاع دیا, وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اور نیک آدمی اللہ والا ہے یا مسلمان ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسا مرض ہو گیا, تو زور سے مت پڑھو, حکم یہ ہے کہ آہستہ پڑھو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو, کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ پاک ہے وہ سب تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھے عافیت بخشی, اور بہت سے لوگوں پر جو مختلف بیماری میں مبتلا ہے ان پر مجھے فضیلت دی کہ مجھے صحت عطا فرمائی. یہ آپ جب پڑھیں گے کسی دیے کے آدمی کے سامنے اور کہیں گے وہ اپنا حال بتا کہیں گے چونکہ آپ نے زور سے پڑھا الحمد للہ الذی عافانی, تو کیا میں تو بیمار ہوں یہ الحمد للہ پڑھ رہا ہے. تو ویسے شریعت کا حکم یہی ہے کہ نیک آدمی کے سامنے آہستگی سے پڑھے, اور کوئی فاسق فاجر ہو بہت زیادہ دین کا جیسے مذاق اڑانے والے ہیں اور فسق میں مبتلا ہیں ان کے سامنے زور سے پڑھو تاکہ لوگوں کو بھی مدد ہو. بات تو کچھ بہت ہی دیر ہو گئی اس لیے ہم ان شاء اللہ تعالی بس پھر کل کون سا دن, کل اتوار ہے, صبح کو بھی مجلس ہوتی ہے اتوار کے دن 11:30 بجے تک, 11:30 کے درمیان میں شروع ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر رات کو بھی تو روزہ نہیں ہوتی, تو اتوار کے دن بھی رات میں مجلس ہوگی انشاءاللہ تعالی. بس اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والا بنا دے, اور جیسا حضرت والا ہم کو چاہتے تھے ویسے ہی بنا دے اپنے فضل سے, ہم بدون استحقاق بدون صلاحیت بدون کوئی عمل کے, اے اللہ ہم تو اپنے آپ کو جیسے ہمیں چاہیے تھا ہم نے اپنی اصلاح میں ویسی کوشش نہیں کی, جیسے شیخ کی قدر چاہیے تھی ہم سے وہ قدر نہ ہوئی, مگر آپ ارحم الراحمین ہیں کریم ہیں, آپ ہمارے عمل کو نہ دیکھیے اپنے فضل پر نگاہ رکھیے, منگر اندر دشتی و مکروہیم کے زپر پہ زپر زہرے چماہے کو ہیم. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اللہ میری برائیوں پر نظر نہ کیجیے, اپنی رحمت پر ہی نظر رکھیے, کیونکہ میرا تو حال یہ ہے کہ جیسے پہاڑی سانپ بہت زہریلا ہوتا ہے اسی طرح میں بھی زہر سے گناہوں کے زہر سے بھرا ہوا ہوں, تو اللہ تعالیٰ بس ہمارے معاف فرما دے, اور تمام جملہ جو مقاصد حسنہ ہیں اے اللہ سب کے ان کو پورا فرما, اور ہم میں سے شخص اللہ والا بنا دے. جو حاضر دعا فرماتے ہیں جو حاضرین ہیں جو غائبین ہیں ان سب کو یہ دعا اللہ ان کے لیے حق میں دعا قبول فرما لے, جو موجود ہیں جو موجود نہیں ہیں سب پر اپنا فضل و رحمت فرما دے, اور ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی اور نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یہی پورے دین کا حاصل ہے کہ نیک عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا, توفیق عطا فرما دے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیا ہے شادی بیاہ کی اصلاح کی رسومات کی اصلاح, تو جن تقسیم تو راجل صاحب کے پاس نہ ہو وہ لے لیں, کچھ کتابیں لے آئیے, جو نہ ہو تو ان کو تقسیم کر دیجیے.